السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پاکستانی طالبان کا اپنی سالانہ رپورٹ میں سینکڑوں افراد کو 2015 میں ہلاک کرنے کا دعویٰ. طالبان کے اعداد و شمار حقیقت پر مبنی نہیں، پاکستانی قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترکی میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے سے بچوں سمیت 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور یمن میں عدن کے گورنر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے لیکن وہ بال بال بچ گئے ہیں. بنگلہ دیش میں جنگی جرائم میں سیاسی رہنما کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے، اور عراق اور روس نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے بات چیت میں ثالثی کی پیشکش کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. تحریک طالبان پاکستان نے اپنی سالانہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سن 2015 میں سینکڑوں افراد کو قتل کیا ہے، جبکہ پاکستانی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس رپورٹ میں خاصی مبالغہ آرائی کی گئی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
کلدم تحریک طالبان پاکستان نے 2015 کے دوران اپنی پرتشدد کاروائیوں سے متعلق سالانہ رپورٹ میں ہدف بنا کر قتل، گھات لگا کر فائرنگ، بم دھماکوں اور خودکش و میزائل حملوں میں 686 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن طالبان کے اعداد و شمار کے بارے میں پاکستانی قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شدت پسند اپنی کاروائیوں میں ہلاکتوں کی تعداد عموماً بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. کلدم تحریک طالبان پاکستان نے اپنی سالانہ رپورٹ میں 3 جنوری سے 26 دسمبر 2015 کے دوران کی گئی اپنی کاروائیوں کی تفصیلات درج کی ہیں. 29 دسمبر کو یہ رپورٹ ایسے وقت سامنے آئی جب ملک میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج نے کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں. اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ طالبان کی طرف سے یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ ایسے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہوں.
یہ طالبان کی طرف سے جو جاری کی گئی رپورٹ بھی پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ وقتاً فوقتاً اپنی کاروائیوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے رہتے ہیں میڈیا کے اوپر. اور جب سے ضربیت شروع ہوا، بلکہ اس سے کچھ پہلے سے جب ان کے کمیونیکیشن لائنز کے اوپر جب اٹیکس ہوئے، تو یہ اس قسم کی رپورٹس، ان کی پبلیکیشنز کی آؤٹ ریچ کم ہوئی تھی. کافی عرصے کے بعد ان کی کچھ پبلیکیشنز کے اس قسم کے کوٹس سامنے آئے ہیں. تو یہ جتنے بھی ان کے کلیمز ہیں بنیادی طور کے اوپر ایگزیجریٹڈ ہیں، حقائق کو سے کافی ہٹے ہوئے ہیں.
انہوں نے کہا کہ اگرچہ ملک میں طالبان کے ڈھانچے کو بہت حد تک تباہ کیا جا چکا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ طالبان اب بھی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا ہے.
جہاں تک ان کی آپریشنل صلاحیتوں کا تعلق ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہے کمزور ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ان کے سپورٹ نیٹ ورک شاید ابھی بھی پاکستان میں ہے، تو وہ ایک تھریٹ تو ان کی طرف سے ہے. لیکن بہت سارے جو گروپ ہیں، خاص طور پہ ٹی ٹی پی، اپنی جو آپریشنل صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. تو یہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا حقیقت سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے.
صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر حاجی عدیل کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کم ضرور ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول دہشت گرد اب بھی موجود ہیں.
کہ دہشت گردی کم ہوئی ہے، لیکن دہشت گرد ختم نہیں ہوئے ہیں. اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، مردان میں دیکھیں پچھلے مرتبہ حملہ ہوا ہے، پچھلے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، جب تک دہشت گردی فخر کا سبب بنے گی، جب تک دہشت گردی جنت کے اصول کا راستہ بنایا جائے گا، تو دہشت گردی ہوتی رہے.
طالبان نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ پولیس اور سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے. طالبان کی طرف سے اپنے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ستمبر 2014 میں پشاور میں بٹ بیر فضائی اڈے پر حملے کے بارے میں طالبان نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اس میں 247 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ سرکاری طور پر ہلاکتوں کی تعداد 29 بتائی گئی تھی. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طلال چودھری کہتے ہیں کہ ملک میں بلا شبہ دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے.
دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستان میں پچھلے سالوں کی نسبت جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے، اور ایک اہم ترین عنصر یہ ہے کہ پاکستان کی کے حکومتی ادارے اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اب خود اور پیٹ طالبان کے کانسیپٹ سے نکل کے ٹیررسٹ کے جو ایک نیا کانسیپٹ اس پہ آ گئی ہیں کہ جو بھی جس طرح کے بھی ہیں وہ سب ٹیررسٹ ہیں, اچھا برا کوئی بھی نہیں. یہ جو فگرز ہیں یہ بالکل مذاقہ خیز لگتے ہیں اور یقیناً بہت سارے واقعات کی ذمہ داری لینی اور پھر اپنے کریڈٹ پہ رکھنا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ابھی بھی وہ اتنی ہی ایکٹیو اور اتنی ہی فعال ہیں, حالانکہ حقیقی طور پر نہ وہ اتنے فعال ہیں اور نہ وہ اتنا اس وقت اس طرح کاروائیاں یا اس طرح ان کا چل رہا ہے جس طرح پچھلے برسوں میں پاکستان, افغانستان یا اس ریجن میں چل رہا تھا.
پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف گزشتہ 1.5 سال سے جاری آپریشن ضرب عزم میں فوج کے مطابق لگ بھگ 3500 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. انہی کاروائیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے اسی ہفتے جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 48% کمی آئی ہے, لیکن تنظیم کے مطابق تحریک طالبان پاکستان ملک میں پرتشدد کاروائیوں میں بدستور سرے فہرست ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری سیکورٹی فورسز نے بدھ کے روز شورش زدہ جنوبی ضلع میں 43 طالبان عسکریت پسندوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا ہے. افغان فورسز نے کہا ہے کہ طالبان کے اس اڈے پر انہوں نے امریکی فوجیوں کی مدد سے حملہ کیا. دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے اس دعوے کی تردید کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک کے جنوبی ضلع مرجع میں پیش قدمی کی ہے اور اس دوران 40 سے زائد طالبان بھی مارے گئے ہیں. یہ ضلع صوبہ ہلمند میں واقع ہے اور منگل کو یہاں امریکی فوج کی حمایت سے افغان فورسز نے کاروائی شروع کی تھی. افغان عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ انہیں علاقے میں خاصی کامیابی ملی ہے اور کاروائی کے بعد ایک مرکزی راستہ بھی کھول دیا گیا ہے. تاہم طالبان کے ترجمان نے سرکاری عہدیداروں کے دعوے کو مسترد کیا ہے. فوری طور پر آزاد ذرائع سے دونوں اطراف سے سامنے آنے والے بیانات کی تصدیق ممکن نہیں کیونکہ علاقے میں لڑائی جاری ہے. دریاسنا افغانستان میں طالبان اور شدت پسند گروہ داعش کے جنگجوؤں میں مہلک جھڑپوں میں دونوں اطراف درجنوں ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, جبکہ طالبان نے صوبہ ننگرہار کے دو دور افتادہ علاقوں سے داعش کو مار بگایا ہے. افغان پولیس کے مطابق یہ جھڑپیں پاکستانی سرحد کے قریب دو اضلاع میں اس وقت شروع ہوئیں جب سینکڑوں طالبان عسکریت پسندوں نے رواں ہفتے کے اوائل میں یہاں داعش کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا. گو کہ طالبان نے ان دو اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, لیکن وہ داعش کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے ضلع نازیان پر ابھی تک تسلط قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. دریاسنا صوبائی گورنر کے دفتر نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ پیر کو سیکیورٹی فورسز نے ان شورش زدہ علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں داعش کے کم از کم 15 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. طالبان افغانستان میں بین الاقوامی افواج اور حکومت کے خلاف جاری اپنی مہم کے لیے داعش کو ایک خطرہ تصور کرتے ہیں. 2014 میں عراق اور شام کے وسیع رقبے پر قبضہ کرنے کے بعد داعش نے اپنا دائرہ اثر دیگر علاقوں تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا اور حال ہی میں اس نے مشرقی افغان صوبے ننگرہار میں اپنے قدم جمانا شروع کیے. افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ یہاں موجود داعش کے جنگجوؤں کی اکثریت پاکستانی شہریوں کی ہے جن کا تعلق قبائلی علاقوں اور اکزئی خیبر اور باجوڑ سے ہے. پاکستان نے اپنے ہاں جون 2014 سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے جس میں اب تک 3500 کے لگ بھگ ملکی اور غیر ملکی مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ فوجی کاروائیوں کی وجہ سے بہت سے شدت پسند فرار ہو کر افغان علاقوں میں جا چھپے ہیں اور اس نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سرحد پر نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بدھ کے روز ایک تھرمو نیوکلیئر ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو اقوام متحدہ کی امن قراردادوں کی خلاف ورزی ہے جن میں اس ملک کے ایٹمی پروگرام پر پابندی عائد کی گئی ہے. چین نے جو شمالی کوریا کا سفارتی اتحادی ہے اس اقدام کی سخت مخالفت کی ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
بدھ کے روز شمالی کوریا کے اس اعلان پر عالمی طاقتوں نے نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے. کورین ٹی وی کی نیوز ریڈر نے اعلان کیا.
اُری کھونگا گوگن چھگیم انن ہیک پویو گوگرسو چھمناکچگن چھکتے سیجگی اُری چھاجکونل چھمی حجی انن ہن.
جیسے کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے, جمہوریہ جو ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ذمہ دار ملک ہے نہ تو یہ ہتھیار استعمال کرنے میں پہل کرے گا نہ اس سے متعلق مواد اور ٹیکنالوجی کسی کو منتقل کرے گا جب تک کہ کوئی جارحانہ دشمن قوتیں ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جب تک امریکہ شمالی کوریا کے خلاف اپنی مخاصمانہ پالیسی ختم نہیں کرتا، نہ تو ایٹمی ہتھیار بنانا بند کیے جائیں گے، نہ ہی نیوکلیئر پروگرام ختم کیا جائے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے پنگیری میں، جہاں شمالی کوریا نے سن 2006 میں، سن 2009 اور پھر سن 2013 میں 3 مرتبہ ایٹمی تجربات کیے ہیں، زلزلے کی اطلاع دی ہے جس کی شدت 5.1 بتائی گئی ہے۔ اس ایٹمی تجربے کے بعد زلزلے کے جھٹکے شمالی کوریا کی سرحد کے ساتھ چین کے شمال مشرق میں محسوس کیے گئے۔ اس تجربے کے بعد جنوبی کوریا اور جاپان میں قومی سلامتی سے متعلق ہنگامی اجلاس شروع ہوئے، جہاں دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے شمالی کوریا کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک جیون ہائی کے الفاظ،
اجے جنگبونن گوکجے ساوے وا گیممیران ہمیوک ہائے بوکانی ایبون ہیک شرومے دہے۔
چنانچہ اب ہماری حکومت کو شمالی کوریا کی مزید اشتعال انگیز کاروائیوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے، اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ الگ تھلگ رہنے والا ملک اپنے تازہ ترین تجربے کی قیمت چکائے۔ جاپان کے صدر شنزو آبے نے کہا، اس مرتبہ شمالی کوریا کا ایٹمی تجربہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہم اس کاروائی کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور بین الاقوامی طور پر ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کوششوں سے انکار بھی۔ آگے چل کر ہمارا ملک، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے، سلامتی کونسل میں کاروائیوں سمیت مضبوط اقدامات کے لیے امریکہ، جنوبی کوریا، چین اور روس کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ اعلان کیے جانے سے ایک ماہ سے بھی کم عرصہ پہلے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ملک نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے، جبکہ امریکہ نے ان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ واشنگٹن میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس تجربے کی تصدیق نہیں کر سکا، مگر یہ کہ امریکہ نے مسلسل یہ واضح کیا ہے کہ وہ ایک ایٹمی شمالی کوریا کو برداشت نہیں کرے گا۔ چین نے، جو سفارتی سطح پر شمالی کوریا کا اتحادی ہے، پیانگ یانگ کے اس دعوے کی سختی سے مخالفت کی ہے کہ اس نے اپنا پہلا ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں باضابطہ احتجاج کرے گا، اور اس نے اپنے ہمسایہ ملک سے کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے اپنے عزائم ترک کرے۔ برطانیہ اور فرانس اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی پر شمالی کوریا کی مذمت کر چکے ہیں، اور اسے اپنا ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے لیے کہہ چکے ہیں۔ 15 رکنی کونسل تازہ ترین واقعے پر غور کے لیے بدھ کو بعد میں اجلاس کر رہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے بدھ کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے رہنما کو جنگی جرائم میں سنائی گئی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے جماعت اسلامی کے رہنما مطیع الرحمان نظامی کی طرف سے سزا کے خلاف دائر کی گئی اپیل کو مسترد کر دیا، جس کے بعد ان کی سزائے موت پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ایک دور میں حکومتی وزیر رہنے والے سیاسی رہنما کو 1971 کی جنگ میں نسل کشی، تشدد، جنسی زیادتی اور املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہونے کے جرم میں اکتوبر سن 2014 میں خصوصی ٹرائبیونل نے سزائے موت سنائی تھی۔ وکیل استغاثہ تورین افروز نے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔
The prosecution, we are very much happy that ultimately the judgment that we have got out of 8 charges, 8 convictions.
وہ کہہ رہی ہیں کہ بالآخر 8 الزامات پر فیصلہ آ گیا۔ 8 میں سے 5 جرائم پر اپیل ڈویژن نے فیصلے دیے، جن میں سے 3 پر سزائے موت کو برقرار رکھا گیا، اور بالآخر مسٹر نظامی کو سزائے موت دے دی گئی۔ شام میں سرگرم کارکنوں نے اطلاع دی ہے کہ داعش نے شام کی ایک خاتون صحافی کو سزائے موت دی ہے جو علاقے میں رپورٹنگ کرتی تھیں، اور خیال ہے کہ پہلی صحافی خاتون ہیں جنہیں پھانسی دی گئی ہے۔ 30 سالہ رقیہ حسن رقہ کی روزمرہ زندگی کے بارے میں لکھتی تھیں، جو شام میں داعش کا مضبوط گڑھ ہے۔ فیس بک پر ان کی تحریریں نسان ابراہیم کے قلمی نام سے چھپتی تھیں۔ ان کی پھانسی کی صحیح تاریخ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ان کی موجودگی جولائی سن 2015 میں اچانک ختم ہو گئی۔ یونان پہنچنے کی کوشش کے دوران ترکی کے قریب سمندر میں کشتی الٹنے سے 36 تارکین وطن ڈوب گئے ہیں جن کی لاشیں حکام نے نکال لی ہیں. بدقسمت تارکین وطن یونان کے ساحلی شہر لیسپوس پہنچنا چاہ رہے تھے کہ سمندر کی تیز لہروں نے ان کی کشتی الٹ دی. تاہم ان میں سے 12 دیگر تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے. یہ بات فوری طور پر واضح نہیں ہوئی کہ سمندر کی تیز لہروں میں کتنی کشتیاں ڈوبی ہیں، لیکن ڈوگان نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ ہلاکتیں کشتی ڈوبنے کے کم از کم دو واقعات کا نتیجہ ہیں. کم از کم دو درجن لاشیں ضلع آئیواک کی ساحلی پٹی سے ملی ہیں، جبکہ بقیہ اس سے 50 کلومیٹر دور واقع ریزورٹ دیکیلی کے قریب سے ملی ہیں. سن 2016 کے اوائل میں رپورٹ کیے گئے اس جان لیوا المیہ نے یورپی یونین کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ تارکین وطن کی یورپ کی جانب بہاؤ کو روکنے کے لیے ترکی کی مالی مدد کرے. یمن کے بندرگاہ والے شہر عدن کے گورنر پر منگل کے روز بظاہر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ محفوظ رہے. بتایا جاتا ہے کہ ایک بارود بھری گاڑی گورنر ادریس الزبیدی کے قافلے سے ٹکرائی. عینی شاہدین کے مطابق بظاہر الزبیدی زخمی ہونے سے بچ گئے، لیکن ان کے متعدد محافظ اور کچھ سویلین زخمی ہوئے. منگل کو ہونے والے اس حملے کی کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم گزشتہ ماہ الزبیدی کے پیش رو جعفر سعد پر کیے گئے بم حملے کی ذمہ داری داعش کے ایک حامی گروپ نے قبول کی ہے. منگل کو ہونے والا یہ حملہ اس وقت ہوا جب عدن میں یمنی افواج اور علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کے درمیان ایک ہی روز قبل مسلح جھڑپ واقع ہوئی. عراق کے وزیر خارجہ نے اپنے ہمسایوں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بدھ کے روز ثالثی کی پیشکش کی ہے. عراقی وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ عراق کی خطے میں حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. روس نے بھی ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر دونوں سے بات چیت کی ہے. روسی سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ ماسکو سعودی عرب اور ایرانی وزرائے خارجہ کو بات چیت کے لیے دعوت دینے کو تیار ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے منگل کے روز کہا کہ کیری نے متعدد ایرانی اور سعودی لیڈروں سے بات چیت میں ان پر برداشت کے لیے زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خطے میں شام اور یمن جیسے بحران پہلے سے موجود ہیں. خبریں ختم ہوئیں. امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جوزف ڈنفرڈ ترکی کا دورہ کر رہے ہیں جبکہ علاقائی کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. انقرہ داعش کے خلاف امریکی قیادت کی جنگ کا ایک اتحادی ہے، لیکن جوزف ڈنفرڈ کا دورہ ایک ایسی صورت میں ہو رہا ہے جب ترکی شامی کردوں کی حالیہ کامیابیوں پر پریشان ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکی چیئرمین آف جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ڈنفرڈ کے دورے کے موقع پر توقع ہے کہ داعش کے خلاف جنگ ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی. واشنگٹن ترکی کو، جس کی سرحدیں عراق اور شام سے ملتی ہیں، اس جہادی گروپ کے خلاف جنگ میں انتہائی اہم سمجھتا ہے. لیکن ترکی کی اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ مسٹر ڈنفرڈ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ نیٹو کے اس ساتھی رکن کے ساتھ تعاون آسان نہیں رہا.
There have been difficulties in the past, and I think there are continuing difficulties. You know, the fact that the Americans have allied themselves with Kurdish elements in Syria that Turkey is not in agreement with.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں مشکلات رہی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس حقیقت کے پیش نظر کہ امریکیوں نے خود کو شام میں کرد عناصر سے منسلک رکھا ہے، جس سے ترکی راضی نہیں ہے، لیکن اس وقت اس سے کہیں زیادہ تعاون موجود ہے جتنا ایک یا دو سال پہلے تھا. امریکی فوج شامی کرد گروپ پی وائی ڈی کی ملیشیا وائی پی جی کو فضائی مدد فراہم کر رہی ہے، جو داعش کے خلاف لڑنے والی ایک سب سے کامیاب زمینی فورس رہی ہے. لیکن انقرہ پی وائی ڈی پر پی کے کے سے منسلک ہونے کا الزام عائد کرتا ہے، جس سے اس وقت ترک فورسز لڑ رہی ہیں. ترکی کہہ چکا ہے کہ وہ شام کی کرد فورسز کو اپنی سرحد کے ساتھ واقع مزید کسی علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن ان انتباہوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، اور شام کے کردوں نے گزشتہ ہفتے ہی مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں. برسلز میں کارنگی انسٹیٹیوٹ کے سینان اولگن کا کہنا ہے کہ مسٹر ڈنفرڈ پر ان کے ترک ہم منصب دباؤ ڈالیں گے.
Turkey expects the United States to deliver on its promise that it will at least as best as it can do limit.
انہوں نے کہا کہ ترکی کو توقع ہے کہ امریکہ اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا کہ وہ پی وائی ڈی کے ان علاقائی عزائم کو محدود کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا. یہ چیز امریکہ کے ساتھ جولائی میں طے پانے والے معاہدے میں شامل تھی. اس معاہدے کے تحت جس کے لیے امریکہ نے مہینوں تک سخت لابنگ کی تھی، انقرہ داعش کے خلاف امریکی قیادت کے اتحاد کی فورسز کے لیے اپنے فضائی اڈے کھولنے پر تیار ہوا تھا، لیکن تجزیہ کار اولگن خبردار کرتے ہیں کہ ان کوششوں کو اب خطرہ لاحق ہو سکتا ہے.
If Washington remains insensitive to Turkey's concern, then this can indeed create quite a significant crisis, at least in terms of trust. Fundamentally,
اگر واشنگٹن ترکی کی تشویش پر بدستور توجہ نہیں دیتا تو پھر اس سے کم از کم اعتماد کے حوالے سے ایک خاصا نمایاں بحران پیدا ہو سکتا ہے. بنیادی طور پر اس کے نتیجے میں ترکی داعش کے خلاف لڑائی میں اپنا تعاون کم کر دے گا، کم از کم ان علاقوں میں جہاں امریکہ زیادہ تعاون چاہتا ہے یا جنہیں وہ اپنی ترجیح قرار دے رہا ہے. انقرہ کے خدشات میں اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ شام میں روسی فورسز کی موجودگی میں ترکی نے شامی کرد فورسز کے خلاف کسی فوجی مداخلت کے امکان کو یکسر خارج از امکان قرار دے دیا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا جب تپدق یا ٹی بی کو سب سے زیادہ مہلک مرض تصور کیا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ ٹی بی تو لا علاج ہے. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ڈاکٹروں نے، محققین نے یہ دعویٰ کیا کہ تپدق کو دنیا سے تقریباً ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی حفاظتی ویکسین بہت حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے تپدق کے ایسے مریض سامنے آنے لگے ہیں جن پر تپدق کے علاج کی روایتی دوائیں اثر نہیں کرتی. اس کیفیت کو ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹوبرکلوسس کہا جاتا ہے. لیکن محققین نے اب یہ حوصلہ افزا خبر دی ہے کہ ایسے مریضوں کے علاج کے لیے جو ایم ڈی آر ٹی بی کا شکار ہوں، ایک سے زیادہ دواؤں کا مرکب استعمال کرنے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. امریکہ میں بیماریوں سے بچاؤ کے مرکز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا سی ڈی سی نے اندازہ لگایا ہے کہ سن 2014 میں ایم ڈی آر ٹی بی کی وجہ سے 1 کروڑ لوگ بیمار ہوئے اور 15 لاکھ موت کا شکار ہو گئے. اب سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ اور مؤثر علاج دریافت نہ ہوا تو سن 2050 تک دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد بڑھ کر 7.5 کروڑ ہو جائے گی. پیٹر سیگلس کی ماہرین کی اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جو سی ڈی سی میں ٹی بی کی عالمی شاخ میں ایم ڈی آر ٹی بی اور انفیکشن کنٹرول پر کام کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے تیزی سے اور فوری طور پر اس بارے میں کچھ نہ کیا تو دوائیں غیر مؤثر ہونے سے پیدا ہونے والی تپدق کی بیماری کی صورتحال بدتر ہو جائے گی. پیٹر سیگلس کی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایم ڈی آر ٹی بی کا شکار ہوتا ہے تو ایسے مریض پر تپدق کے علاج کے لیے روایتی طور پر استعمال ہونے والی انتہائی مفید دوائیں آئسونائزٹ اور ریفیمپسین بے اثر ہو جاتی ہیں. چنانچہ ڈاکٹر اب بہت سی کم اثر دوائیں ملا کر مریض کو دینے لگے ہیں جو کم مؤثر مگر مہنگی ہیں. اس مرکب میں کتنی دوائیں ہونی چاہیے، یہ وہ سوال ہے جس پر سیگلس کی اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. فی الوقت عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اجازت دی ہے کہ 5 دوائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں، مگر 9 ملکوں کے 26 طبی مراکز میں کیے گئے مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ جن لوگوں کو روایتی دواؤں سے مزاحمت کے باعث ٹی بی کا مرض لاحق ہوا ہے، جسے ایم ڈی آر ٹی بی بھی کہا جا رہا ہے، انہیں 6 دوائیں ملا کر دینے سے نتائج بہتر رہے ہیں. جن ممالک کی یہ مطالعہ کیا گیا ان میں روس، جنوبی افریقہ، تائیوان اور اسٹونیا بھی شامل ہیں. سیگلس کی کہتے ہیں کہ علاج سے پہلے کی آزمائش یا ٹیسٹنگ سے یہ معلوم کرنے میں بھی مدد ملی کہ ایم ڈی آر ٹی بی کے علاج کے لیے کون کون سی دوائیں بہتر ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ او دنیا بھر میں ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ ایم ڈی آر تپدق کے علاج سے پہلے ان دواؤں کی حساسیت کا ٹیسٹ ضرور کر لیں تاکہ مریضوں کے لیے درست دوائیں تجویز کی جا سکیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آج فکر و فن میں ہم نے بات کی ہے گلوکار علی عباس سے ان کے پہلے البم کے بارے میں.
یہ جس کو ہو جانا دل اس کا کھو جانا چین پھر اسے نانا رے عشق مر جانا رے عشق مر جانا رے.
علی آپ کا پہلا البم عشق کمال کے نام سے ریلیز ہوا ہے, کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو کہ جنوں کچھ کر دکھانے کا سے لے کر عشق کمال تک کا یہ سفر کیسا رہا؟
جرنی اس کی, میں جب سے انڈیا سے آیا ہوں تب سے آن ورڈ میں اس پہ ہی کام کر رہا تھا. وہ فرسٹلی تو مجھے یہ کچھ ایسا فیل ہوا تھا کہ میں نے کس طرح کا میوزک کرنا ہے, تو پھر اس پہ بھی کچھ ایک دو سال ویسٹ ہوئے تھوڑا اس پہ بھی لگے, تو دین فائنلائز کچھ اس طرح کی کچھ اسٹریٹجی بنائی میں نے کہ تھوڑا سا ایک تو اپنا جو رنگ ہے جو ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے تو اس چیز کو بھی مینٹین ساتھ رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کو ماڈرنائز طریقے سے بھی لے کے انسٹرومینٹلی کچھ چینج کر کے بچھوڑا سانگ کا کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے.
بچھوڑا کی بلائے اے تینو کی پتائے بچھوڑا کی بلائے اے تینو کی پتائے.
علی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سن 2012 میں آپ کا انٹرویو کیا تھا, اور اس سے کچھ برس قبل سن 2008 میں بھارت میں موسیقی کے مقابلے جنوں کچھ کر دکھانے کا میں آپ کو بہترین گلوکار کا ایوارڈ دیا گیا تھا, اور پاکستان آنے کے بعد آپ اس وقت جد و جہد میں مصروف تھے. اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے, تب اور اب علی عباس خود کو کہاں پاتا ہے؟
الحمدللہ بڑا اچھا ہے, ابھی تو منزل کافی دور ہے, انشاءاللہ اس پہ تھوڑا بہت ساتھ ساتھ محنت بھی جاری رہتی ہے.
تجھے ہوا کیا ہے
آپ نے یہ البم بھارت سے ریلیز کیا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟
اصل میں نا جب میں یہ بنا رہا تھا پہلے تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا اس چیز کو لے کے کہ میں کہاں سے لانچ کروں اور کس طرح سے, میرے دو جانے والی تھے کوئی انڈیا میں, تو جسٹ میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا, وہ ان کو میں یاد تھا جنون ٹائم سے, تو انہوں نے کہا ہاں ہم ان کا کرتے ہیں, تو ایک اچھی اپرچونیٹی تھی وہاں سے, تو اس طرح کا وہ گانے جب انہوں نے سنے تو ان کو وہ البم پسند آیا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو لانچ کرتے ہیں.
تیرے درس کو ترسے نین, تیرے درس کو ترسے نین, یوں رم جھم برسے نین, جیسے رو
علی نے ہر طرح کے گیتوں میں اپنی مدھر آواز کا جادو جگایا ہے, لیکن وہ خود صوفی میوزک زیادہ پسند کرتے ہیں.
میں فیل کرتا ہوں وہ زیادہ صوفی جو ہے نا, تھوڑا لائٹ کلاسیکل میوزک اس طرح کی, وہ میں زیادہ ایزیلی اور جو دل سے بھی گا لیتا ہوں وہ چیز.
تو اچھا اس البم میں آپ کو سب سے اچھا گیت جو ہے وہ کون سا لگتا ہے؟
سارے بیسٹ ہیں, میں تو آپ کو سارے سنا دیتا.
کیوں جاگے جاگے ہیں کیوں پیاسے پیاسے ہیں نینا میرے, کیوں جاگے جاگے ہیں روا میرے, کیوں ہے بے قراریاں وہی بتا میرے مولا مولا میرے مولا مولا.
بہت شکریہ علی عباس.
کب سے ہوں کیا بتاؤں جانے خراب میں, شب آئے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
مجھ تک کب کی بزم میں آتا تھا دور جان,
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے اراکین اسمبلی اور علماء نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ایران سعودی عرب تنازع میں غیر جانبدارانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس کشیدگی کو کم کروانے کے لیے سفارتی کوششیں کرے، اور اگر ممکن ہو تو ثالثی کے لیے بھی اپنی خدمات پیش کرے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
سعودی عرب اور ایران کے مابین تازہ کشیدگی جہاں خطے میں تناؤ کا سبب بن رہی ہے، وہیں اسے مفاہمتی انداز میں حل کرنے کی کوششوں کے مطالبات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے ایک شہری شیعہ عالم دین شیخ نمر النمر کو بغاوت اور تشدد پر اکسانے کے الزامات پر سزائے موت دی تھی، جس کے خلاف ایران نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور تہران میں مشتعل مظاہرین نے سعودی سفارتخانے میں گھس کر وہاں جلاؤ گھراؤ کیا۔ ان واقعات کے بعد سعودی عرب، بحرین، کویت اور سوڈان نے اپنے سفرا کو تہران سے واپس بلا لیا، جس سے یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔ پاکستان کے دونوں مسلم ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، اور اس کی حکومت کا موقف ہے کہ کشیدگی کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، تاکہ اس تناؤ کا فائدہ دہشت گرد اور انتہا پسند عناصر نہ اٹھا سکیں۔ ایران ایک شیعہ اکثریتی آبادی والا ملک ہے، جبکہ اس کے روایتی حریف سعودی عرب میں کٹر سنی نظریات رکھنے والوں کی حکومت ہے۔ اس سارے معاملے کو خطے میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کا پیش خیمہ قرار دیتے ہوئے پہلے سے انتشار کے شکار مشرق وسطی میں مزید بدامنی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ کی رکن نسرین جلیل کہتی ہیں کہ پاکستان کو اس تنازع میں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ کسی طور بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔
پاکستان کے بالکل بھی مفاد میں یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہاں پر شیعہ سنی فسادات ہوں، یا ایران اور سعودی عربیہ کی پراکسی وار یہاں پر لڑی جائے، کیونکہ یہ وائڈ اسپریڈ بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سب سے بہتر پوزیشن میں اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے تعلقات ایران سے بھی اچھے ہیں، ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے بھی اچھے ہیں، اور ہمیں ان کو سمجھانے کی بات ہے کہ خدا را ایسا نہ کرو۔
پاکستان میں شیعہ اور سنی مسالک کے درمیان کشیدگی بھی کوئی نئی بات نہیں، اور ملک کے مختلف حصوں سے ان کے مابین ہلاکت خیز جھڑپوں کے واقعات کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ شیخ نمر کو سزائے موت دیے جانے پر پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی سعودی عرب کے خلاف مظاہرے دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ تاہم سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک معروف عالم دین حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ اس معاملے کو اعتدال میں لانا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔
ہم تمام مذہبی سیاسی قوتوں سے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اس لڑائی کو شروع نہ کریں۔ ہمارا حرمین شریفین سے ایک رشتہ ہے، ہمارا سعودی حکومت سے ایک تعلق ہے برادرانہ، دوستانہ، اور ایران ہمارا پڑوسی ہے۔ جو کچھ ایران میں سفارتخانہ جلا، کونسلیٹ جلا، وہ بھی بڑا قابل افسوس بات ہے، اور اس سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو بھی زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ بات کر کے اعتدال پہ لانا، اس وقت میرا خیال ہے اس میں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
شیعہ مسلک کے ایک رہنما علامہ محمد امین شہیدی کا کہنا ہے کہ اس معاملے کا سفارتی و سیاسی انداز میں حل تلاش کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ سفارتی تعلقات منقطع کر کے کشیدگی کو پھیلانے کی۔
اس کے نتیجے میں ان عناصر کو تقویت ملے گی جو پورے خطے کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی شدت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، نفرتوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک جن کا سٹانس اور جن کا نظریہ تحمل اور بزدلی پر ہے، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس حوالے سے اس شدت کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کرے۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اس صورتحال کے شروع ہوتے ہی اتوار کو اپنا طے شدہ دورہ پاکستان ملتوی کر دیا تھا، اور اب وہ جمعرات کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ توقع ہے کہ اس دورے میں موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ سے ملک بدر ہونے والے ایک شخص کو دوبارہ امریکہ واپس بھیج دیا گیا ہے۔ پچھلے سال حکومت پاکستان نے ملک بدر ہو کر پاکستان آنے والوں کے داخلے پر مشروط پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے عشرت سلیم کی۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بغیر تصدیق اور وزارت داخلہ کی منظوری کے بغیر امریکہ سے ملک بدر کیے گئے ایک مسافر کو اس کے ہمراہ آنے والے امریکی اہلکار سمیت اسی فلائٹ سے واشنگٹن واپس بھیج دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ مذکورہ شخص کو امریکہ میں جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں ملک بدر کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے اعلان کر رکھا ہے کہ قوائف کی تصدیق اور پاکستان کی وزارت داخلہ کی اجازت کے بغیر پاکستان بھیجے گئے کسی بھی شخص کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے مسافروں کو پاکستان لانے والی ایئر لائن کو جرمانہ کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے امریکی پولیس کو بتایا کہ مذکورہ شخص کو پاکستانی قوانین اور وزارت داخلہ کے مروجہ ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈیپورٹ کرنے یعنی وطن واپس بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ بیان کے مطابق وزارت داخلہ نے مذکورہ شخص کو پاکستان لانے والی ترک ایئر لائن کو $5,000 جرمانے کا نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے گزشتہ سال کے اواخر میں ڈیپورٹیشن یعنی ملک بدری سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے یورپی یونین سے غیر قانونی تارکین وطن کی پاکستان واپسی کا معاہدہ بھی معطل کر دیا تھا۔ ذرائع ابلاغ کو دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر بیرون ملک کسی پاکستانی پر جرائم یا دہشت گردی کا الزام ہو تو مذکورہ ملک خود اس کے خلاف کارروائی کرے یا پاکستانی سفارت خانے کو ثبوت فراہم کرے تاکہ پاکستان میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر ثبوت کے دہشت گردی کا الزام لگا کر کسی کو ملک بدر کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور پاکستان ایسے کسی شخص کو قبول نہیں کرے گا۔ اس سے قبل یورپ اور دیگر ممالک سے پاکستان ڈیپورٹ کیے گئے متعدد افراد کو نئے ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کے باعث قبول نہیں کیا گیا۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کرتے ہیں، جن میں سے کئی کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ قانونی طور پر سفر کرنے والوں کو بھی بیرون ملک جرائم یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ چودھری نثار علی خان کے مطابق 2014 میں 90,000 افراد کو دنیا بھر سے پاکستان واپس بھیجا گیا۔ ان میں وہ افراد بھی شامل تھے جو پاکستانی تو نہیں مگر انہوں نے پاکستان سے بیرون ملک سفر کیا۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ نے انسانی سمگلروں کے خلاف بھی آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس میں اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترکی کی کوشش ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے گہرے ہوتے ہوئے بحران میں ملوث نہ ہو۔ سعودی عرب کی جانب سے شیعہ مذہبی رہنما نمر النمر کو موت کی سزا دیے جانے اور تہران میں سعودی سفارت خانے کے خلاف پرتشدد احتجاج کے بعد انقرہ فریقین میں سے کسی بھی حمایت کرنے میں بہت محتاط رہا ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
تہران اور ریاض کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی تنازع میں انقرہ بہت محتاط انداز میں توازن رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترک نائب وزیر اعظم نویمان قتلمش نے ایک انتہائی محتاط بیان میں تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملے اور ایرانی مذہبی رہنما نمر النمر کی سزائے موت کی مذمت کی ہے، لیکن بدھ کے روز صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ موت کی سزا ایک اندرونی معاملہ ہے۔ ترک اخبار جمہوریت اور المونیٹر ویب سائٹ پر سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ انقرہ کی پوزیشن بہت مشکل ہو گئی ہے۔
In a very difficult situation, of course. I mean, there's not much love lost between Turkey and Iran at the moment, no doubt about that. But both countries
بلا شبہ یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے۔ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ فی الوقت ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دونوں ممالک اپنے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ترکی ایرانی توانائی پر کافی انحصار کرتا ہے، چنانچہ وہ ایران کے ساتھ کوئی تناؤ ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ اس کے نئے اسٹریٹجک تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ ترکی کو قدرتی گیس فراہم کرنے میں روس کے بعد ایران دوسرے نمبر پر ہے۔ توانائی کے مسئلے پر روس کے ساتھ ترکی پہلے ہی سفارتی بحران کا شکار ہے اور شدت سے چاہتا ہے کہ اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی رابطہ کرے۔ قادر حاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی ازیل کہتے ہیں کہ تہران کے ساتھ علاقائی مخالفت انقرہ کے لیے پہلے ہی ایک بڑا درد سر ہے۔
We have an undeclared contest and it's in Iraq, it's in Syria certainly, and it may even be in Iraqi Kurdistan.
ہم نے ایک غیر اعلانیہ مقابلہ شروع کر رکھا ہے، یہ عراق میں ہے، یقیناً شام میں، اور یہ عراقی کردستان میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایران اور روس باہم بہت قریبی تعاون کر رہے ہیں، مگر تہران کے ساتھ یہ مقابلہ خاص طور پر شام میں، جہاں خانہ جنگی میں دونوں ممالک بالکل مخالف سمت کی حمایت کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پر وہ عنصر ہے جس کی وجہ سے انقرہ نے حال ہی میں ریاض کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کیے ہیں۔ گزشتہ ماہ ترک صدر اردوان نے دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کے سنی ممالک کے اتحاد میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، لیکن کارنگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سینان اولگن کہتے ہیں کہ ریاض اور تہران کے درمیان گہرا ہوتا بحران انکرا کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
Even that Turkey is finding difficult to get additional support in the region for its objectives in Syria.
ایسے میں جب ترکی کو شام میں اپنے مقاصد کے لیے علاقائی حمایت حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات اہمیت اختیار کر گئے ہیں. مگر خارجہ پالیسی کا یہ وہ میدان ہے جس میں ترکی کو بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا تاکہ اسے مشرق وسطی میں کوئی ایسا فریق نہ سمجھ لیا جائے جو فرقہ وارانہ کھیل کھیلنا چاہتا ہو. ترک وزیر اعظم احمد داوتولو نے ترکی کے مغربی اتحادیوں کی طرح منگل کے روز ریاض اور تہران دونوں سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور عراق کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز سعودی عرب اور ایران کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ثالث کے طور پر کام کرنے کی پیشکش کی ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
پچھلے ہفتے سعودی عرب کی جانب سے ایک معروف شیعہ عالم کو سزائے موت دیے جانے کے بعد تہران میں سعودی سفارت خانے پر برہم مظاہرین کی جانب سے دھاوا بولنے اور اس کے رد عمل میں سعودی عرب کے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا ہے. عراقی وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے اپنے ایرانی ہم منصب محمد جاوید ظریف کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ خطے میں عراق کی موجودگی ان کشیدگیوں میں کمی لانے کا کردار نبھا سکتی ہے. روس نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری, ایرانی وزیر خارجہ ظریف اور سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر دونوں سے اس بارے میں بات چیت کر چکے ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی نے منگل کے روز کہا تھا کہ وزیر خارجہ کیری نے حالات کو کسی حد تک پرسکون بنانے کی کوشش میں کئی ایرانی اور سعودی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ان پر مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شام اور یمن کے حالات سمیت خطے میں اور بھی کئی اہم مسائل موجود ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ اقتدار اعلیٰ کے فیصلے ہیں, ملکوں کو اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس سے بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ کس سے بات نہیں کریں گے. ہمیں اس مخصوص وقت میں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اب جب کہ وہاں دوسرے تمام مسائل چل رہے ہیں اور ہم نے جو پیش رفت کی ہے نہ صرف داعش کے خلاف بلکہ شام میں ایک سیاسی عمل کے حوالے سے بھی, تو اگر وہ قطع تعلقی اور بات چیت اور مذاکرات کے دروازے بند کرنے کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. ایرانی وزیر خارجہ ظریف نے بدھ کے روز نیوز کانفرنس میں سعودی عرب پر ایرانی نکتہ چینی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت کو کشیدگی کو ہوا دینے سے باز رہنے کی ضرورت ہے. ایرانی صدر حسن روحانی نے منگل کے روز کہا تھا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کو ریاض کی سلطنت کے ناقد اور شیعہ مذہبی رہنما نمر النمر کی سزائے موت کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع ہونے سے ایران کی قومی ترقی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ اس کا نقصان سعودی عرب کو اٹھانا پڑے گا. توقع ہے کہ عرب لیگ سعودی عرب کی درخواست پر اتوار کو بلائے جانے والے ایک خصوصی اجلاس میں اس صورتحال پر گفتگو کرے گی. سعودی عرب کے ساتھ ساتھ عرب لیگ کے کئی دوسرے ارکان پہلے ہی ایران کے خلاف سفارتی اقدام کر چکے ہیں. بحرین اور سوڈان نے ایران سے اپنے تعلقات منقطع کر دیے ہیں, جبکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی سطح گھٹا دی ہے اور کویت نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیر کے روز ایک بیان جاری کیا تھا جس میں سعودی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی گئی تھی. بیان میں ایران سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ سفارتی تنصیبات کے تحفظ سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے اور تمام فریقوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں اور خطے میں کشیدگی گھٹانے کے لیے اقدامات کریں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عالمی منڈیاں بدھ کے روز بھی تیزی سے گراوٹ کا شکار رہیں, جبکہ سرمایہ کاروں کو نئے خطرات کا سامنا ہے جن میں چین کی کمزور ہوتی معیشت اور شمالی کوریا کی طرف سے ہائیڈروجن بم کا تجربہ شامل ہیں. نیو یارک میں بدھ کے روز ٹریڈنگ کے آغاز پر امریکی بازار حصص کا اشاریہ 1% سے زیادہ گر گیا, جبکہ یورپی بازار بھی خسارے پر بند ہوئے. جاپان اور ہانگ کانگ کے اشاریے 1% خسارے پر بند ہوئے, جبکہ شنگھائی ایکسچینج 2.3% بڑھا، جو اس 7% خسارے سے معمولی بحالی ہے جس کا سامنا پچھلے ہفتے ہوا تھا۔ امریکہ میں یو ایس ملٹری اکیڈمی میں پہلی خاتون کمانڈنٹ آف کیڈٹس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، جو ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حال ہی میں امریکی خواتین کو فوج میں تمام جنگی شعبوں میں شمولیت کی اجازت دی گئی تھی۔ 47 سالہ بریگیڈیئر جنرل ڈائنا ہالینڈ افغانستان اور عراق میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ ان کی تقریب حلف برداری نیو یارک سے 80 کلومیٹر شمال میں واقع ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں ہوئی، جہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد عموماً فوج میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ویسٹ پوائنٹ سے 1990 میں فارغ التحصیل ہونے والی ڈائنا ہالینڈ کو اس اہم عہدے پر تعینات کرنے سے ایک ماہ قبل ہی امریکی فوج نے عورتوں کی فوج کے ہر شعبے میں شمولیت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ انہیں میدان جنگ کے لیے بھی قبول کرے گی، جو اس سے قبل صرف مردوں کے لیے مخصوص تھا۔ ان کرداروں میں میدان جنگ میں پیادہ سپاہیوں کی قیادت اور نیوی کی اسپیشل آپریشن فورس میں شمولیت شامل ہوں گے۔ تقریب میں ویسٹ پوائنٹ کے سپرنٹینڈنٹ لیفٹنٹ جنرل رابرٹ کیسلن نے ویسٹ پوائنٹ سے تربیت پانے والی دیگر خواتین کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے حال ہی میں فوج میں تاریخ رقم کی ہے۔ ان میں وہ 2 خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے یو ایس آرمی رینجر کا خطاب حاصل کیا۔ یہ خطاب پانے کے لیے ان دونوں نے اگست 2015 میں انتہائی سخت تربیت مکمل کی تھی۔ امریکہ میں بوسنیا کی ایک تارک نوطن خاتون کو داعش اور القاعدہ کی مالی معاونت کرنے کے جرم میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یاسمین کارامیس پر گزشتہ سال ستمبر میں دہشت گردوں کی اعانت کرنے کا اعتراف کیا گیا تھا، اور منگل کو انہیں سینٹ لوئس کی عدالت میں سزا سنائی گئی۔ یاسمین نے جج کیتھرین پیری کے سامنے شکستہ انگریزی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک غلطی کی تھی اور وہ مانتی ہیں کہ ایسا کچھ کیا جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ یاسمین پر دیگر 6 بوسنیائی تارکین وطن سمیت گزشتہ سال فروری میں شام اور عراق میں دہشت گردوں کی اعانت کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ گن کنٹرول کے حوالے سے اقدام میں کانگریس کا مزید انتظار کیے بغیر امریکہ کے صدر باراک اوباما نے لائسنس اسلحے سے ہونے والی تشدد کی وارداتوں میں کمی لانے کے لیے نئے عام فہم اقدامات کے سلسلے کا اعلان کیا ہے، جس معاملے پر امریکی عوام شدید طور پر منقسم ہیں۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس سے خطاب میں صدر اوباما نے نئی پالیسیوں کا اعلان کرتے ہوئے سخت گن کنٹرول اقدام کرنے میں ناکامی پر قانون سازوں کو ہدف تنقید بنایا، حالانکہ ماضی قریب میں شوٹنگ کی ایک لہر سے سابقہ پڑ چکا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے، ہر مسئلے، ہر روپ کا کھوج انٹرنیٹ پر لگایا جا سکتا ہے، اور پڑھائی ہو یا کھیل، سب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ امریکہ میں اسکولوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پر یہ سہولت رکھی ہے کہ بچے اپنا ہوم ورک ویب سائٹ پر دیکھ کر کریں اور آن لائن ہی ٹیچر کو بھیج دیں۔ اور یہ بات تو اب عام ہو گئی ہے کہ آپ دفتر جانے کے بجائے گھر بیٹھ کر دفتر کا کام کیجیے، سب کچھ آن لائن کیا جا سکتا ہے۔ ای میل دفتری احکامات اور پیغامات کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا ہے، مگر رکاوٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ گھر میں کمپیوٹر پر کام کرنا چاہیں اور گھٹنوں چلتا آپ کا بچہ ہمک کر گود میں آ بیٹھے۔ ایسے میں کام تو رک جائے گا، مگر بچہ کمپیوٹر سے کھیلنا بھی چاہے گا۔ چنانچہ ایسے بچوں کے لیے ایک سائٹ بنائی گئی ہے، kneebouncers.com، اور یہ سائٹ گھر میں موجود سب سے کم عمر بچے کے لیے ہے۔ دو سال کی لیلیانا رابنسن اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر اپنی پسندیدہ گیم کھیل رہی ہے۔ انہوں نے لاگ کیا ہے kneebouncers.com پر، اور اس کے والد جم رابنسن کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی میری بیوی ہولی کمپیوٹر پر کام کر رہی ہوتی ہے تو میری بیٹی kneebouncer کہتی ہوئی آ کر گود میں بیٹھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے ماں سب کام چھوڑ کر اس کی گیم لگا دیتی ہیں۔ جم اور ان کے دوست کرٹ ڈامرموت نے 7 سال پہلے اپنے ننھے بچوں کے لیے kneebouncers.com بنائی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ بچہ کی بورڈ پر کسی بھی کی کو چھوئے اسے فوراً جواب ملے گا۔ لیلیانا جو گیم کھیل رہی تھی وہ ہے چوچو، جس میں ٹرین کی گھنٹی بجتی ہے، ہیڈ لائٹس آن آف ہوتی ہیں اور پھر انجن چل پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رابنسن ایک گرافک آرٹسٹ ہیں اور ڈامرموت پروگرامر۔ دونوں مل کر ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں. نی بانسرز پر ریسپانس ان کی توقع سے زیادہ تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ تفریح تباہ کے لیے بنائی تھی جو خود ہمارے گھر والوں کے لیے اچھی ہوتی, مگر یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی مقبول ہو جائے گی. اس فری گیم سائٹ نے 180 ممالک سے 1,000,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے. اگرچہ انٹرنیٹ تعلیم اور معلومات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے, مگر اس پر بعض اشتہارات اور ایسی چیزیں پاپ کر کے آ جاتی ہیں جو کم از کم بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے. ویسے بھی والدین کو بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے, اور امریکی سکولوں میں استاد خاص طور پر والدین کی توجہ اس جانب دلاتے ہیں. مگر نی بانسرز ڈاٹ کام کے خالق جم رابنسن اور کورٹ ڈامرموت کہتے ہیں کہ یہ سائٹ مفت ہے اور اس پر کوئی اشتہار نہیں آتے, اور اب ان کا اگلا قدم اس سائٹ کی گیمز کے کرداروں کو ویڈیوز اور ٹی وی پر پیش کرنا ہے, اور ایپل کے آئی فون پر بھی, تاکہ ماں باپ کی باؤنسرز کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکیں. مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یہ بات یقینی ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی جائے گی, ہماری توانائی کی ضرورتیں بھی اسی طرح بڑھیں گی. مگر ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ایسی توانائی پیدا کی جائے جو صاف ستھری ہو اور اسے تادیر قائم رکھا جا سکے. دنیا کی آبادی 7,30,000,000,000 سے تجاوز کر چکی ہے, اور کروڑوں لوگوں کو ضرورت سے کم بجلی دستیاب ہے, جبکہ 1,00,000,000,000 کے قریب آبادی بجلی سے یکسر محروم ہے. اندازے کے مطابق سن 2050 تک دنیا کی آبادی 9,00,000,000 سے تجاوز کر جائے گی. ظاہر ہے کہ آنے والے برسوں میں آبادی کے اس قدر اضافے کے بعد توانائی کی پیداوار میں کم سے کم 80% اضافے کا بندوبست کرنا ہوگا. مختصر المیاد ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے خاصے جتن کرنے ہوں گے. امریکہ کے اقتصادی ترقی, توانائی اور ماحولیات کے محکمے کی معاون وزیر کیتھی نویلی نے حال ہی میں کہا ہے کہ صرف اگلے 15 برسوں میں ہمیں کم از کم 5,500 گیگا واٹ بجلی پیدا کرنی ہوگی. یعنی اس وقت جتنی بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس کی مقدار دگنی کرنا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 60% سے 80% تک کمی لانا ہوگی, تاکہ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹا جا سکے. معاون وزیر نویلی نے مزید کہا کہ توانائی کے شعبے میں جو نمایاں تکنیکی پیش رفت ہو رہی ہے وہ توانائی کی تقسیم کا نظام ہے, جس میں آف گریڈ حل شامل ہے, مثال کے طور پر جنریٹرز یا شمسی توانائی وغیرہ. توانائی کے ان متبادل طریقوں سے کاربن کا اخراج بھی کم ہوگا, اور فوسل ایندھن کے مقابلے میں یہ سستا بھی پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں قابل تجدید توانائی کو فوقیت دی جائے گی. گرڈ کے بغیر توانائی کے ذرائع اور خدمات کی فراہمی کے سلسلے میں امریکہ سن 2020 تک دنیا بھر کے تقریباً 50 کروڑ افراد کو ان سے استفادے کا موقع فراہم کرے گا. ان میں یو ایس ایڈ کے پاور افریقہ پروگرام کے تحت زیر سہارا کے علاقے کے لیے 7.5 کروڑ ڈالر کے قرضے دیے جائیں گے. کینیا اور نائجیریا میں شمسی توانائی کے وسائل کی ترقی کے لیے امریکہ کی اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن 2 کروڑ ڈالر کے قرضے دے گی. ملینیم چیلنج کارپوریشن بینن میں گرڈ کے بغیر بجلی کی ترسیل کے لیے 4,60,00,000 ڈالر کا قرضہ دے گی. توانائی کے معاملے میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ سب کے لیے سن 2030 تک باکفایت, بااعتبار اور مستقل بنیادوں پر صاف ستھری بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial. خط آپ کے, آپ کے خطوں, ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کے یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے.
اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے۔ مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خط آپ کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک، پیشکش مدثرہ منظر۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے، اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے، اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں،
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar energy.
سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے۔ اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کاؤنسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں،
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that is causing
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر مشا ڈوبینسکی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اور شب بخیر۔